السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. رب تعالى كيف أسلاه کہ بلندی، رفعت، مقام و مرتبہ، شان و شوکت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جن کو ایمان کی دولت سے نوازا جائے، اور پھر ایمان کے بعد انہیں علمی درجات حاصل کرنے کی توفیق مل جائے. علم ایک ایسی لازوال دولت ہے، مالک الملک نے کائنات کی تخلیق کے وقت یہ فیصلہ فرشتوں کے سامنے بھی سنایا تھا، اور خاکی اور نوری مخلوق میں مقابلہ کروایا تھا، جس مقابلے میں خاکی جیت گئے اور نوری ہار گئے. وعلم آدم الأسماء كلها، آدم علیہ الصلاة والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نام سکھائے. اسی علمی برتری کی وجہ سے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا، اور آدم علیہ الصلاة والسلام کو مسجود ملائکہ بنایا گیا. اور اس کی بڑی وجہ یہی تھی، اللہ عزوجلال کے حکم کے بعد علمی برتری تھی. علم ایک ایسی لازوال دولت کا نام ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلات والسلام سے کسی نے سوال کر دیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے، اس بات میں تو دو رائے نہیں، انبیاء سب سے زیادہ عالم ہوتے ہیں. تو اسی رائے کا اظہار سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا، لیکن رب تعالی نے کچھ سکھانا چاہا. اللہ عز و جلال نے دسیوں میل پیدل سفر کرنے کا حکم جاری کیا، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خضر علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے، تو اسی علم کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا وہ ان کے پاس نہیں تھا. علم ایک ایسی لازوال دولت ہے کہ اللہ تعالی نے جب آخری کتاب نازل کی ہے، اس آخری کتاب کی سب سے پہلی وحی میں اسی علم کی بابت ہی مخلوق کو آشنا کیا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. پہلی وحی، اس کا تھیم ہی یہ تھا، پڑھیے اور لکھیے. جو انسان زبان سے پڑھتا نہیں، بولتا نہیں، اور پڑھنے کے بارے میں مخلص نہیں، اور پھر لکھتا نہیں وہ کبھی عالم نہیں بن سکا. تو مخلوق کو سب سے پہلا پیغام یہ دیا تھا آخری امت کو, جس کو سب سے اعلی امت بنایا, کہ علم سیکھو, تمہاری بلندی, تمہارا مرتبہ اس علم کی وجہ سے ہوگا. علم ایک ایسی باعث لذت چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین سے یہ کہنا پڑا کہ آپ روزانہ کیوں نہیں یہ سبق پڑھانے آ جاتے. تو جبریل امین کو بھی رب تعالی کی طرف سے یہ پیغام پہنچانا پڑا, وما نتنزل الا بامر ربك, اللہ کے حکم کے بغیر تو میں نہیں آ سکتا. علم ایک ایسی حلاوت اور مٹھاس کا نام ہے کہ سید المرسلین, قائد المرسلین, سید البشر, خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح شوق اور ذوق کے ساتھ اس کو حاصل کرتے کہ جب فرشتہ آیات لے کے آتا تو جلدی جلدی اس کو پڑھتے, کہیں کو چیز رہ نہ جائے, حتیٰ کہ رب تعالی کو یہ حکم دینا پڑا, لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی, آپ جلدی نہ کیجیے. ان علینا جمعہ وقرآنہ, اس کو پڑھانا اور اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, بس آپ کی ذمہ داری یہ ہے جب ہم پڑھیں تو آپ کو بھی پڑھنا ہوگا. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ, مزید آپ کو اس بات کی بھی فکر لاحق نہیں ہونی چاہیے, اس کے بیان, اس کی وضاحت کو بھی ہم ہی آپ کے سینے میں محفوظ کریں گے. علم ایک ایسی بلندی کا نام ہے کہ آج زمانہ سو سو سال کی 14 کروٹیں لے چکا, لیکن ایک 18 سالہ بچے کا نام آج بھی اگر کوئی سن لے تو بڑے بڑے مفسرین ان کی قلمیں رک جاتی ہیں اور نظریں جھک جاتی ہیں. کس بچے کا نام آیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, حبر هذه الامة, اس امت کے سب سے بڑے مفسر. کس وجہ سے قلمیں رک جاتی ہیں؟ اس وجہ سے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے جو علمی برتری عطا کی تھی, یہ 18 سالہ مفتی جس کے فتوے کو تسلیم کرنے والے 70 سالہ اور 75 سالہ صحابہ کرام تھے, اور کوئی شخص بھی ان کے فتوے کے سامنے اور ان کے علم کے سامنے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا. علم ایک ایسے سٹیٹس کا نام ہے کہ ہارون الرشید جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا اور دروازے سے باہر نکلنا چاہ رہا تھا تو دیکھا اس کی ہی اولاد, اسی کے ہی دونوں بیٹے ایک انسان کا جوتا اٹھانے کے لیے جھگڑ رہے تھے. ایک کہتا تھا یہ سعادت مجھے چاہیے, دوسرا کہتا تھا یہ سعادت مجھے چاہیے. پتا چلا یہ امام فرا ہیں جن کے علمی برتری کی وجہ سے بادشاہ کی اولاد اس کے جوتے اٹھانے کو سعادت سمجھ رہی ہے اور اس بات میں جھگڑا کر رہی ہے کہ یہ سعادت میرے ہاتھ سے کہیں چھن نہ جائے. علم ہی ایک ایسی لازوال عزت ہے کہ تاریخ اس بات پہ گواہ ہے، معاویہ الضرير ایک نابین محدث ہیں، جب وہ وضو کرنا چاہ رہے تھے تو وقت کا بادشاہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ، اس شخص کو وضو کروانے کی سعادت آج میں لینا چاہتا ہوں۔ علم ایک ایسی مٹھاس کا نام ہے اور ایسی قلبی راحت کا نام ہے کہ جب تپتے صحرا میں لوگ کھڑے ہیں اور شدت اور گرمی کی حدت کے باوجود سب اس انتظار میں ہیں کہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کیوں کھڑے ہیں اور اتنی سخت گرمی میں، کس کی آمد ہے، کون سا بادشاہ آ رہا ہے، تو جواب دینے والوں نے جواب دیا، عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی تشریف لانے والے ہیں، ان لوگوں کو تپتی صحرا نے تکلیف نہیں دی، کس وجہ سے، کہ وہ علم ملے گا اس انسان سے جو دنیا اور آخرت کی لذتوں کو ہمارے دامن میں جمع کرے۔ علم کے ایک ایسا بلند مقام ہے جس کو نصیب ہو جائے نہ اس کے خاندان نہ اس کے معاشرے اور نہ ہی اس کے رویوں کو دیکھتا ہے، علم جہاں بھی آ جائے غلاموں کو بادشاہوں کا بادشاہ بنا دیتا ہے، گرے ہوئے انسانوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ اسی لیے عبد الملک بن مروان جب اپنے بیٹوں کو لے کے آئے ایک ایسے انسان کے پاس جس کو عطا ابن ابی رباح کہا جاتا ہے، اگر اس انسان کی سوان حیات پہ نظر دوڑائیں اور گنتی کے چار لفظ پڑھ لیں کہ یہ عطا اعمى نبینا انسان، اعرج ٹانگوں سے لنگڑا انسان، اسود رنگ کا کالا انسان، افطس چپٹی ناک والا انسان، یہ پورے ارض حجاز کا مفتی تھا۔ وقت کے بادشاہ کو بھی حج کے بارے میں کچھ پوچھنا پڑا، انہوں نے بتایا اور دوسرے لوگوں کے سوالات کی طرف متوجہ ہوئے، بادشاہ نے فوراً اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹا یہ علم سیکھو، آج بادشاہی کے باوجود مجھے اس کالے غلام کے سامنے ذلیل ہونا پڑا ہے، عزت اللہ نے اس کو عطا کی۔ خالد بن صفوان سے بیٹھے بیٹھے حجاج بن یوسف نے ایک دن پوچھا، سردار کون ہے؟ اس نے سرداری کی حقیقت کو واضح کیا، جس کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں علم ایک ایسی سرداری ہے جو کبھی زائل نہیں ہوتی۔ اس نے مسکرا کے کہا، حسن بصری سردار ہے۔ حجاج بن یوسف اس کی بات پہ کمنٹس جاری کرتے ہوئے کہتا ہے، غلام اور سردار؟ تو خالد بن صفوان نے بھی یہ بات سنتے ہی کہا، جی ہاں، میں نے سرداروں کو بھی دیکھا، میں نے مالداروں کو بھی دیکھا، میں نے حسن والوں کو بھی دیکھا، سب کے سب سیدنا حسن بصری کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں، سردار تو پھر وہی ہوا۔ آئیے اس بلندی، اس رونق اور مٹھاس اور اس سٹیٹس اور اس لازوال عزت کے بارے میں چند فرامین ندویہ بھی آپ سنیں، لکھیں، یاد کریں، عمل کریں، ان پہ یقین کریں اور ان کو پھیلانے کا عزم کریں۔ کون سا علم جس کے بارے میں اللہ عز وجلال نے کائنات میں بہت ساری نشانیاں اور قصص محفوظ کروا دیے. علم کس کو کہتے ہیں؟ علم کا مطلب ہے جاننا، پہچاننا، حقیقت علم کو پا لینا، کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنا، یقین کر لینا، ادراک کر لینا، کسی چیز کو مضبوط کرنا. علم سے اللہ عز و جلال کی صحیح پہچان ہوتی ہے. علم سے ہی انسان اپنے آئیڈیل اور رول ماڈل سے آشنا ہوتا ہے. علم سے ہی انسان اپنی زندگی کے مقاصد کا ادراک کرتا ہے اور انسانی تخلیق کی حقیقتوں تک پہنچتا ہے. اور علم سے ہی انسان اپنی زندگی اور آخرت کو مضبوط بناتا ہے. جن قوموں کے پاس علم ہوتا ہے وہی قومیں مضبوط ہوتی ہیں، وہی قومیں اپنے ویژن میں بہت ہی کلیئر ہوتی ہیں، وہی قومیں حقائق کو معاشرے میں حقائق کی نظر میں دیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو حقیقت کا رنگ دیتی ہیں. اس لیے امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، ادراک الشیء بحقیقتہ، کسی بھی چیز کی حقیقت کا ادراک کر لینا یہ علم کہلاتا ہے. جب ادراک انسان کو ہو جائے تو پھر انسان کو ایک روشنی مہیا ہوتی ہے، اس روشنی کے نتیجے میں انسان کا یقین بنتا ہے، اور یقین انسان کی ہر کامیابی کی چابی ہے. علماء امت نے اس لیے علم کی تعریف میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ علم هو اليقین او النور یقذفه اللہ فی القلب. علم ایک ایسی روشنی کا نام ہے، ایک ایسے یقین کا نام ہے جو رب تعالیٰ کسی کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں، جس سے اس کا صرف دل ہی روشن نہیں ہوتا بلکہ اس کی زندگی بھی روشن ہوتی ہے، اور اس کا گھر بھی روشن ہوتا ہے، اور اس کا خاندان بھی روشن ہوتا ہے، اور پھر خاندان سے آگے نکل کر اس کا معاشرہ بھی روشن ہوتا ہے، اور وہ پوری قوم و ملت کو روشن کرنے والا بن جاتا ہے، اور جہالت کے دبیز پردوں سے اس امت کو نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے. اسی لیے تو رب تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی نعمت قرار دیا. قرآن مجید کے اندر اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، سورۃ النساء آیت کا نمبر ہے 113،
وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا.
اور اللہ رب العزت نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل فرمایا ہے، اور آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ ذوالجلال کا عظیم فضل ہے. تو علم جہاں بہت بڑی نعمت اور اللہ ذوالجلال کا فضل ہے، وہاں یہ علم انسان کو کس انداز سے بلندی دیتا ہے. زندگی میں اگر کسی کا ارادہ بن جائے، نیت بن جائے کہ میں نے علم سیکھنا ہے، اس ارادے کے ساتھ گھر سے قدم باہر رکھتا ہے، حالانکہ ساری دنیا اپنی ضروریات کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہے، لیکن اس کا نکلنا بڑا ہی انمول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ فرمان صحیح الجامع کے اندر موجود ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1956-2328۔ روایت کرنے والے ہیں سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الملائکہ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب۔ بلا شبہ فرشتے علم سیکھنے والوں کی علمی تڑپ پر راضی ہوتے ہوئے رب کے حکم سے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اس کا قدم گھر سے باہر جب رکھا جاتا ہے، اس کو پروٹوکول دینے کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ بلا شبہ انسان ہے، اور انسان دنیا میں جہاں بھی چلا جائے، نظام تو دنیا کا ہی ہے، اگر کوئی انسان علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری خوشخبری اس کو یہ عطا کر دی۔ یہ خوشخبری دینے والے ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ خوشخبری موجود ہے صحیح الجامع کے اندر 6260، اور سلسلہ صحیحہ کے اندر 2338۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من راح روحة فی سبیل اللہ كان له بمثل ما اصابه من المسك ما اصابه من الغبار مسكا يوم القيامة۔ من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما اصابه من الغبار مسكا يوم القيامة۔ جو شخص اللہ کی راہ میں راح روحتن، شام کے کسی پہر میں نکلتا ہے، تو جتنا گرد و غبار اسے لگے گا، قیامت کے دن اتنے ہی رب تعالی اسے کستوری سے نواز دیں گے۔ اور اس کا یہ بھی قطن مقصد نہیں ہے کہ انسان جان بوجھ کے ایسے راستوں پہ چلے اور اڑا اڑا کے مٹی جو ہے اپنے اوپر ڈالے، چلو کستوری تو ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ اور تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے خوش نصیب کے بارے میں یہ بھی فرما دی جو سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے صحیح الترغیب کے اندر، اور حدیث کا نمبر ہے 86۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كأجر حاج تامن حجته، جو شخص مسجد میں علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے آتا ہے. وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے، جہاں بھی نماز کا وقت ہو نماز انسان پڑھ سکتا ہے. تو جو شخص سیکھنے کی نیت سے یا سکھانے کی نیت سے صبح صبح جاتا ہے یا آتا ہے، اللہ ذوالجلال اسے مکمل حج کرنے والے کے برابر اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں. اس لیے نیت کر کے ہی انسان کو نکلنا چاہیے کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے، مجھے کچھ سکھانا ہے. اور یہاں رک کے یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اسلام کی کتنی خوبصورتی ہے کہ ایک طرف لوگ 5 سے 10 لاکھ کے پیکج لے کے جاتے ہیں حج کرنے، اور ایک شخص کے پاس صرف علم کی تمنا ہے. یہ علم کی تمنا ہی اسے حج کا ثواب اور اجر عطا کر دیتی ہے، اور کچھ راز انسان کے سامنے اس وقت آتے ہیں جب ان راہوں پہ نکلتا ہے. آج کل تو سنا ہے، بلکہ سنا کیا جانا ہے، کہ کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جو حج کرنے کے لیے 200,000 ریال دیتے ہیں. جو کچھ زیادہ ہی مالدار ہیں تو پاکستانی اگر اعتبار کیا جائے تو کس طرح 70 سے 75 لاکھ روپے میں وہ حج کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں رب تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھیے کہ کوئی تمنا ہی کر لیتا ہے کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے، رب تعالیٰ اسے اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی دیہات میں اور اپنی ہی بستی اور قریا میں صرف اس تمنا کو لے کے گھر سے باہر قدم رکھے تو اسی اجر و ثواب سے ہم کنار کر دیا جاتا ہے. چوتھی خوشخبری جو اس رحمت اور فضل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی، اتنی عظیم خوشخبری بیان کرنے والے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کے اندر 5617 اور اسی طرح 6577 اور اسی طرح 6298. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طريقا الى الجنه. جو شخص علم سیکھنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. کیسا خوش نصیب ہے کہ اللہ عز و جلال نے اسے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سے ہم کنار کر دیا کہ یہ جن راہوں پہ چل نکلا ہے یہ راہیں اسے جنت کے قریب سے قریب تر کر رہی ہیں. بہت مبارک لوگ ہیں آپ بھی جنہوں نے اپنے گھروں سے صرف اس ارادے سے نکلنا چاہا، اور بہت خوش نصیب ہیں آپ کے والدین کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری اولادیں اس نعمت کو حاصل کریں جس نعمت کو حاصل کرنے والوں کے لیے اتنی زیادہ خوشخبریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اس علم کی عظمت کو بیان کیا ہے وہاں علم کو سیکھ لینے کے بعد جو انسان کا درجہ بن جاتا ہے، جس بلندی پہ پہنچتا ہے، اس کو اہل علم کہا جاتا ہے۔ تو اہل علم، اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عظمتیں بیان کی ہیں، شاید کس کو سننے سے یہ خواہش حقیقت کا روپ دھار لے کہ یہ سٹیٹس تو ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھائی ہے قرآن کی روشنی میں، وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی خشیت الہی سے متصف انسان نظر آئے گا تو وہ ہوگا جس کے پاس علم ہوگا۔ علم نہیں تو اللہ کا خوف اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، سورۃ الفاطر آیت کے نمبر 28، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں:
انما یخش اللہ من عباده العلماء،
بلا شبہ خشیت الہی صرف اللہ تعالی کے ان بندوں کو نصیب ہوتی ہے جو اہل علم ہوتے۔ اور اہل علم یہ خاص اصطلاح ہے جس کے اندر خشیت پیدا ہو جائے اس کو صاحب علم کہا جاتا ہے، علم والا کہا جاتا ہے۔ بھلے اس کے پاس بہت زیادہ ڈگریاں نہ بھی ہوں لیکن وہ اس مقصد کو پا گیا جس کے لیے علم سیکھا جاتا ہے۔ اس لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا علم کیا ہے تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا: العلم هو خشية الله، کہ علم اللہ کی خشیت کا نام ہے۔ تاریخ اس بات پہ گواہ ہے، چشم فلک نے ایسے خشیت الہی سے لبریز انسان آج تک نہیں دیکھے جتنے صحابہ کرام تھے۔ اور ان کی حالت یہ تھی کہ اگر ان کا سٹیٹس غلام اور چرواہے کا ہے تو پھر بھی ان کے خشیت کی حالت وہی ہے، اور اگر وہ کمانڈر بن گئے ہیں تو تب بھی ان کی خشیت کی حالت وہی رہی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کوئی بھی بکریوں کا چرواہا دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جس نے ماسٹر ڈگری لی ہو اور کہے کہ میں تو بکریاں چرانا پسند کرتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن وہ کیسا چرواہا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس سے کہا تھا کہ ایک جانور مجھے دے دو تو اس نے انکار کر دیا کہ میرے مالک نے تو منع کیا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا یہ سوال اس سے کیا کہ تم اس کی قیمت لے لو اور مالک کون سا دیکھ رہا ہے، اور کہہ دینا کہ اس کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا۔ تو اس نے کیا تاریخی جواب دیا تھا کہ میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے، میں اس رب کو کیا جواب دوں گا؟ یہ وہ علم کی حقیقت ہے، اس سے آشنائی جس کو نصیب ہو جائے اس سے بڑا کوئی بھی بختور، خوش نصیب، سعادت مند نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کے اندر پلیئر جو ہے بہت بڑی خوشی انسان کو ملتی ہے جب اس کی خواہش بری ہوتی ہے، اس سے بڑا مقام کیا ہے کہ کسی عورت کے پاکیزگی کو قرآن مجید نے بیان کیا ہو۔ کائنات کے اندر اتنی عظیم عورت نہیں آئی جتنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جس کی پاکیزگی کو جب تک کوئی شخص بیان نہیں کرتا اس وقت تک وہ حافظ قرآن نہیں بنتا، اور روزانہ سے بلینز لوگ اس کی پاکیزگی کو اپنی زبان کا شعار بناتے ہیں قرآن پڑھتے پڑھتے، اور یہی وہ عظیم عورت ہے جس کے بستر پہ وحی کا نزول ہوا کرتا تھا، اور یہی وہ عظیم عورت ہے کہ جب ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے قریب کھڑے تھے سواری پر، تو دحیہ بن خلیفہ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ ان سے کچھ باتیں کر رہے تھے، محو گفتگو تھے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا۔ جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو آپ سوال کیا، دحیہ کیا کہہ رہے تھے آپ کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ وہ دحیہ نہیں تھے، جبریل تھے جو دحیہ بن خلیفہ الکلبی کی شکل میں آئے تھے سرتاج ملائک سرتاج رسل کے پاس آئے، اور عائشہ جبریل کہہ رہے تھے جب آپ گھر جائیں تو میرا عائشہ کو سلام پہنچانا۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کے ہاتھ میں ایک درخت کا پتا تھا اور وہ روئی جا رہی تھی حتیٰ کہ اپنے دوپٹہ ان کا دوپٹہ بھیگ گیا رو رو کر، جب کسی نے پوچھا کہ آخر کیا ہوا تو انہوں نے جواب دیا تھا، یا لیتنی کنت ورقۃ من ھذہ الشجرۃ، کاش میں بھی کسی درخت کا پتا ہی ہوتی، کوئی جانور کھا لیتا، کل قیامت کو میرا حساب نہ ہوتا۔ اور یہ بیٹی کس کی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، اور فرمایا کہ میں نے دنیا میں ہر ایک کے احسانات کا بدلہ دے دیا، لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن میرا رب دے گا، میں اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، یا لیتنی کنت شجرۃ تعبد ثم تؤکل، کاش میں ایک درخت ہوتا اور مجھے کاٹ کے جانوروں کے سامنے ڈال دیا جاتا اور جانور اسے کھا لیتے، خوراک بنا لیتے، اور قیامت کو مجھے اللہ کے سامنے پیش نہ ہونا پڑتا۔ اتنی عظیم ہستی اور اتنا خوف اور اتنی خشیت، یہ اس علم کی بدولت آئی تھی جو ڈائریکٹ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے سیکھا تھا۔ وہ کیسے تھے عمر، جس کا نام سن کے کیسر و کسرا کانپ جاتے تھے، اور حتیٰ کہ قیصر کو یہ کہنا پڑا جو تاریخ کا ایک حصہ بن گیا، وہ پتہ کرو یہ عمر کون ہے، انہو قد اکل کبدی، اس کے خوف نے تو میرا کلیجہ کھا لیا ہے۔ اور وہ عمر جس کے نام سے دنیا ڈرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز الجلال نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے، لو كان بعدي نبيا لكان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور فرمایا کہ عمر جس راستے پہ تم چلتے ہو اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، راستہ بدل لیتا ہے، لیکن وہ عمر زمین پہ بیٹھے، اخذت ابنا من الارض، زمین سے ایک دھاگا اٹھایا، اور ساتھ یہ کہتے رو رہے ہیں، یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں ایک دھاگا ہوتا. اور ساتھ یہ کہہ رہے تھے یا لیتنی، ہائے کاش، لم تلدنی امی، میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، میں قیامت کو رب کے سامنے کیسے پیش ہوں گا. تو علم والے وہ ہوتے ہیں جن کو یہ دولت مل جاتی ہے، ان کے اندر خشیت الہی آ جاتی ہے. اور دنیا کے اندر سب سے بڑا خاشع وہ انسان ہوتا ہے جس کے پاس صحیح علم ہوتا ہے. اور کیوں نہ ایسی خشیت ہو، کیونکہ علم والے انبیاء کے وارث ہیں. اور یہ بات سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 6029، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بلا شبہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں. وان الانبیاء لم يورثوا دينارا ولا درهما، اور انبیاء کرام نے درہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑے. انما ورثوا العلم، بلکہ علم ان کی وراثت ہے، انہوں نے وراثت میں علم چھوڑا ہے. فمن اخذه اخذ بحظ وافر، جس نے اس وراثت کو لے لیا اس نے تو وراثت کا خوب حصہ لیا. ورثت الانبیاء، انبیاء کے وارث، یہ صفت اگر کسی کو میسر آئی ہے روئے زمین پر تو وہ لوگ ہیں جن کو علماء کہا جاتا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کے ذریعے اس کی مزید وضاحت کر دی، جس کو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے والے ہیں، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے 4212، اور دوسری روایت 6297. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على الكواكب، ایک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر اس طرح ہے جس طرح چودھویں رات میں چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے، عام آدمی پر نہیں، عبادت گزار پر، عابد اور زاہد پر ایک عالم کی فضیلت اتنی ہے جس طرح چودھویں رات میں چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے. اور ایک روایت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فضلی علی ادناکم، میرے صحابہ، جس طرح میری فضیلت تم میں سے ادنا انسان پر ہے، اتنی فضیلت ایک عالم کی عابد پر ہے. بلکہ تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے، کہ علم والے ہی ایسے خوش نصیب ہیں، پوری کائنات کی دعاؤں کا مرکز اللہ نے ان کو بنایا ہے. جامع ترمذی 2825، صحیح الجامع 5702، سلسلہ صحیح 5715، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان اللہ وملائکته واہل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. بے شک اللہ عز و جلال اس شخص پر رحمت کا نزول فرماتے ہیں اور اللہ کے نورانی فرشتے اور آسمانی اور زمینی مخلوقات یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندروں دریاؤں میں اور پرندے ہواؤں اور فضاؤں میں اس شخص کی بخشش مغفرت اور برکت کی دعائیں کرتے ہیں. کن کے لیے؟ جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے. 14 کے 14 طبق، بلین فرشتے، ٹریلین فرشتے اور 22,000 مخلوقات زمین میں بسنے والی، بری مخلوق اور بحری مخلوق، یہاں تک کہ چیونٹیاں. یہ 14 کے 14 طبق اگر کسی کے لیے برکت اور بخشش کی دعا کے پابند کیے گئے ہیں تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو خیر اور بھلائی سکھاتے ہیں، جن کو اہل علم کہا جاتا ہے. اور یہاں ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ لیجئے گا جو آپ کے کام آ سکتا ہے. اس لیے علم والے کچے دل والے نہیں ہوتے کہ دو لوگ اگر ان کو گالی دے دیں تو دو دن بلینکٹ سے نہ نکلیں کہ بس پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. 14 طبق جس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اگر 2-4 دانے ایسے نکل بھی آئیں گالی دینے والے تو کیا حرج ہے؟ آپ کمپیریٹیولی چیک کر لیا کر. علم والوں کو اپنی اس سطح سے نیچے نہیں آنا چاہیے. پھر کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، اگر اس نے ذوق اس طرح پورا کرنا ہے تو کر لے، ہو سکتا ہے اللہ مزید درجے دینا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک اور کام بھی کرتے ہیں. اذا اراد اللہ نشر فضیلت احد اتاح لها لسان حسود، اللہ کسی کی فضیلت کو بہت زیادہ پھیلانا چاہیں تو حاسدوں کی زبانوں کو تیز کر دیتے ہیں. ایسے موقع پہ یہ نہیں کہنا چاہیے جو بیچارے بہت ہی ستی قسم کے لوگ کہتے ہیں، آج چیونٹی پاؤں پہ چڑھی ہے، نہ جانے بچ پائیں گے کہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھی بات بھی بیان کی جس کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پیش کر رہے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، 5027 صحیح الجامع 3319 اور سلسلہ صحیح 1172. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور اسے سکھاتا ہے. بہترین کتنا ہے؟ اللہ عز و جلال کا فیصلہ دیکھیے کہ اللہ عز و جلال نے جہاں یہ فیصلہ سنایا ہے، جہاں اپنی گواہی کی بات آئی ہے، وہاں اللہ عز و جلال نے اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی کو پیش کیا ہے، اور جہاں اللہ عز و جلال نے فرشتوں کی گواہی کو پیش کیا ہے، وہاں 14 کے 14 طبق میں سے انسان بھی ہیں اور دیگر مخلوقات بھی ہیں. اللہ عز و جلال نے انسانوں میں سے بھی صرف علماء کو نہیں بلکہ ان علماء کو اپنی گواہی کے ساتھ ان کی گواہی کو کنسیڈر کیا ہے جن کو اللہ عز و جلال نے عدل و انصاف کی زندگی دی ہوتی ہے، قائم بالقسط ہوتے ہیں، انصاف کی فکر اور عدل و انصاف کے رویے اور عدل و انصاف کا کردار اور گفتار جن کو نصیب ہو جائے، مالک الملک نے ان کی بہتری کو اس طرح ثابت کیا کہ اپنی گواہی کے ساتھ ان کی گواہی کو بھی پیش کر دیا۔ سورۃ آل عمران کے اندر آیت کا نمبر ہے 19، اللہ حضور جلال فرماتے ہیں:
شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔
شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ عز و جلال اس بات کی گواہی خود دے رہے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، والملائکہ اور اس بات کی گواہی فرشتے بھی دیتے، واولو العلم اور اس گواہی پر گواہی اہل علم بھی دیتے ہیں، لیکن یہ کون ہیں لوگ جو اس گواہی کو پیش کرنے والے ہیں؟ قائما بالقسط، ایسے علم والے جو عدل و انصاف پر قائم ہونے والے ہیں۔ لا الہ الا ہو، وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، العزیز الحکیم وہی غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اگر کسی شخص کو ایک آیت کی سمجھ آ جائے اس کو مزید علم کی اہمیت اور اہل علم کی اہمیت کو سمجھنے کی چندان ضرورت نہیں رہتی۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ آیت کا نمبر ہے 4 اور سورت ہے المائدہ، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں:
یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔
یسألونک ماذا احل لهم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ان کے لیے حلال کیا ہے؟ قل احل لکم الطیبات، آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے حلال ہے پاکیزہ چیزیں۔ وما علمتم من الجوارح، اور وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے جو تم سکھا دیتے ہو جوارح کو۔ جوارح جارحتن کی جمع ہے، ایسا جانور جس کو شکار کے لیے تیار کیا جائے۔ شکار کے لیے بہت سے جانور ہیں، ان جانوروں میں اللہ کی مخلوق میں ایک شکاری کتا بھی ہے۔ اور ایک بندہ مومن کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ عز و جلال نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ اس کا شکار حلال ہے، جس طرح پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے، شکاری جانور کے شکار کو بھی حلال گردانا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے، 6077، اور بیان کرنے والے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ: من اقتنى کلبا الا کلب ماشیۃ او ضاریا نقص من عمله كل يوم قيراطان. جو شخص اپنے گھر میں کتا پالتا ہے، رکھتا ہے، ایک دن بھی اپنے گھر میں کتے کو رکھتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ شکاری کتا نہیں ہے، وہ جانوروں کی رکھوالی کے لیے نہیں ہے. ایسا کتا ایک دن بھی گھر میں رہے، دو احد پہاڑ جتنی نیکیاں انسان کی ضائع ہو جاتی ہیں. یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے انسانیت کے لیے آج، جو اس طرح کے جانوروں سے اس انداز کی محبت کرتے ہیں اور کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے، کتے کے آنسو چھلکتے ہی میرا دل بیٹھ گیا، اس لیے اس کو مجھے اپنے ساتھ ہر وقت رکھنا پڑتا ہے. ایک دن گھر میں کتا رکھا جائے، دو احد پہاڑ جتنی نیکیاں انسان کی ضائع ہو جاتی ہیں. اور اگر یہی کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے اور زبان سے جو کچھ اس برتن میں ہے اس کی زبان وہاں تک پہنچ جائے، تو حدیث رہنمائی دے رہی ہے: اذا ولغ الكلب في اناء احدكم، جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا اپنی زبان لگا دے، زبان سے چاٹ لے، فاغسلوه سبع مرات، تو تم اس برتن کو اس وقت تک استعمال کرنے کے مجاز نہیں جب تک سات مرتبہ اس برتن کو دھو نہیں لیتے. وعفروه الثامنة بالتراب، صرف دھونا ہی نہیں بلکہ مٹی کے ساتھ اس کی صفائی بھی کی جائے گی، مانجنا بھی پڑے گا، تب جا کے وہ اس قابل ہوگا کہ تم اس برتن کو استعمال کر سکتے ہو. اتنی بڑی بات، حالانکہ کسی چیز کو بھی تین مرتبہ دھونے سے تو پاک ہو جاتی، لیکن کتا جب منہ ڈالتا ہے تو سات مرتبہ آٹھ مرتبہ اس کو دھونا پڑتا ہے. اولاہن او اخراہن، پہلی مرتبہ مٹی لگا لو یا آخری مرتبہ لگا لو. لیکن یہی کتا اس کو اگر تین حرف سکھا دیے جائے، جب شکار کی طرف چھوڑو تو یہ دوڑے، جب روکو تو رک جائے، اور جب شکار کرے تو خود نہ کھائے مالک کو لا کر دے. اس کو کہتے ہیں الکلب المعلم، سکھایا ہوا کتا، سدھایا ہوا کتا. بلا شبہ جب خرگوش کے پیچھے چھوڑا جاتا ہے تو یہ خرگوش کو کیسے پکڑتا ہے، منہ کے ساتھ یا دم کے ساتھ؟ وہاں تو زبان لگی برتن میں تو سات مرتبہ دھونا پڑا، خون بھی نکلتا ہے، دانت بھی لگتے ہیں. اگر بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا جائے، جانور مر بھی جائے، تو امام ابن القیم فرماتے ہیں اللہ کا فیصلہ دیکھیے کہ جس طرح طیبات پاکیزہ چیزیں حلال ہیں تمہارے لیے، اسی طرح شکار کیا گیا جانور بھی حلال ہے. اگر کتا جو کہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ سکھایا ہوا ہے، اس کے پاس چند چیزوں کا علم ہے، تو اس کا شکار اللہ نے حلال قرار دے دیا، اگر اشرف المخلوقات انسان علم سیکھ لے تو اس کا دنیا اور آخرت میں مقام کتنا ہوگا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فیصلہ سنا دیا تھا کہ یہی وہ خوش نصیب ہیں جن کی زندگی ختم ہو جانے کے بعد بھی ان کی نیکیاں منقطع نہیں ہوتی، جاری رہتی ہیں. اور اس کا سبب کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، 631 صحیح الجامع کی روایت ہے، 2326. اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا ہر عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین اعمال کے، صدقت جاریہ، صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، او ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے. تو یہ علم جب تک اس سے نفع حاصل کیا جائے گا، اہل علم کے علم سے، یہ ان کی نیکیوں میں بڑھوتی کا باعث، اضافے کا باعث بنتا رہے گا. بلکہ ایک دوسری روایت ہے صحیح ابن ماجہ کی، 198، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، بے شک مومن کو ان اعمال کا اجر و ثواب اس کی موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. کون سے اعمال ہیں؟ علما علمه ونشره، وہ علم جو اس نے لوگوں کو سکھایا اور اس کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا. وولدا صالحا تركه، نیک اولاد جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑی. ومصحفا ورثه، قرآن مجید کسی کو دے دیا یا وراثت میں اس نے چھوڑا. او مسجدا بنا، یا اس نے مسجد تعمیر کروائی. او بیتا لابن السبیل بناه، یا مسافروں کے لیے سرائے بنوائی. او نہرا اجراه، یا نہر کھدوائی. او صدقه اخرجها من ماله فی صحته وحیاته، یا اپنی زندگی میں صحت کی حالت میں صدقہ کر گیا. تلحقه من بعد موته، ان اعمال کا اجر اسے موت کے بعد بھی ملتا رہے گا. اللہ عز و جلال سب کو علم کی دولت سے آشنا بھی کرے اور اہل علم بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور رب تعالی آپ لوگوں کو اس علم کے ثمرات کو جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے والدین کو کروڑہا رحمتوں سے نوازے جنہوں نے اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی خدمت پہ اس دولت کو ترجیح دی اور آپ کو اس علم کے لیے روانہ کیا. رب تعالی قیامت کے دن اپنے محبوب جو معلم کائنات ہیں ان کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں حدیث کی کتاب کا آغاز کریں گے جو آپ کے نصاب میں شامل ہے. السلام علیکم ورحمۃ